قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین، فی موضع العفو والرحمہ، واشد المعاقبین فی الشدۃ والنقمہ، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون۔ سورة مباركة يوسف، اس کے کچھ نکات اور آیت نمبر 11۔ کل تک ہم نے یہاں پر جو چیز آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ تھا کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے ایک پلان ترتیب دیا، اور اس پلان کو ترتیب دینے کے بعد انہوں نے یہ چاہا کہ اپنے والد محترم کو اس بات پر آمادہ کریں کہ یوسف کو بھائیوں کے ساتھ بھیجیں۔ اور اس سے پہلے جو ان کی آپس میں مشورت ہوئی، اس میں دو چیزیں سامنے آئیں۔ ایک نے کہا کہ یوسف کو مار دیتے ہیں، اور پھر ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، یوسف کو مارو نہیں، بلکہ یوسف کے ساتھ کچھ ایسا کرو کہ یوسف باپ کی نگاہوں سے دور ہو جائے۔ اور اس کے لیے جو پلان ترتیب پایا وہ یہ پایا کہ یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کل بیان ہوا کہ کنویں کا بھی تذکرہ قرآن کریم نے اس طرح سے کیا کہ عربی زمانے میں دو طرح کے کنویں تھے، ایک وہ جو دور افتادہ علاقوں میں ہوتا تھا، صحراؤں میں ہوتا تھا، ایک وہ تھا جو راہ گزر پر ہوتا تھا، جہاں پہ قافلوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ تو اس چیز کو کنسیڈر کیا گیا کہ یوسف کو چونکہ ہمیں دور کرنا مقصد ہے اور نہیں چاہتے کہ اس کی خون سے ہمارے ہاتھ آلودہ ہوں، لہٰذا اس کو ایسے کنویں میں ڈال دو کہ جہاں پر قافلوں کا گزر ہوتا ہے، جب بھی کوئی قافلہ گزرے گا پانی کا ڈول ڈالے گا، یوسف باہر آئیں گے اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ یوسف سے چھٹکارا پاؤ تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف مرکوز ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ اس پلان کو بنانے کے بعد حضرت یوسف کے بھائی اپنے والد محترم جناب یعقوب کے پاس آئے۔ آیت نمبر 11 اس کو بیان کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ قالو، ان سب نے کہا، یا ابانا ما لکا، آپ کو کیا ہوا؟ لا تأمن علی یوسف وإن له لناصحون، کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہمیں امین کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ اور ہم تو کون ہیں؟ انا لہ لناصحون، ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہماری طرف سے یوسف کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہاں پہ علامہ طباطبائی نے یہ نکالا کہ جو کہا لا تأمنا، آپ ہماری اوپر اعتماد نہیں کرتے، ہمیں امین نہیں سمجھتے یوسف کے معاملے میں، یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، شاید متعدد بار ایسا ہوا کہ بھائیوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یوسف کو والد سے جدا کیا جائے، مگر جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے باقاعدہ بیٹھا گیا، سوچا گیا، پلان تیار کیا گیا، اور اس کے بعد آنے کے بعد اب جو جملہ استعمال کیے کہ آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، ہم امین لوگ ہیں، اور اگر آپ کو یہاں پہ اگر قراتی بیان کرتے ہیں، اور اگر مسلم نے قراتی اور ساتھ میں علامہ طباطبائی دونوں نے بیان کیا کہ دو طرح کی خطرات انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ میری ذات سے خطرہ ہے کسی کو تو میں اس میں کیا ریئیکشن دوں گا، ایک یہ کہ باہر سے جو خطرہ ہوگا اس میں میں کیا کروں گا۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا میری طرف سے کسی کو خطرہ ہوگا یا باہر سے کوئی خطرہ ہوگا، میرا ریئیکشن دونوں صورتوں میں کیا ہوگا۔ اس آیت کے اندر جناب یوسف کے بھائی جناب یعقوب سے کہتے ہیں کہ انا لہ لناصحون، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، یعنی ہماری طرف سے آپ مطمئن ہو جائیے کہ ہماری طرف سے یوسف کو کوئی گزند پہنچنے والی نہیں ہے، ہماری طرف سے یوسف کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ ہمارے اوپر اعتماد کیجئے۔ اس کی چند چیزوں کو میں ابھی بیان کروں گا، اگلی آیت پہلے پڑھ دوں۔ اگلا جملہ، اب انہوں نے پہلے سے چیزیں سوچی ہوئی تھی، کس بہانے سے یوسف کو نکال سکتے ہیں، یوسف ظاہر ہے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور جب انہوں نے خواب دیکھا جو میں نے بیان کیا تھا کہ شاید تین ان کی سن بتائے گئے ہیں، 7 سال، 9 سال اور 12 سال، زیادہ سے زیادہ جو عمر ان کی تھی وہ 12 سال کی تھی، اس وقت کا یہ واقعہ۔ آگے کہتے ہیں کہ ارسل ہمانا، پہلے اپنی نسبت اعتماد دلا دیا، کہا کہ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہماری طرف سے یوسف کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، ارسل ہمانا، اسے ہمارے ساتھ بھیجیے۔ کیوں ارسل ہمانا غدن، کل ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، یرتع ویلعب، یرتع، ارتع کہتے ہیں اس زمین کو کہ جہاں پر جانور چرتے ہیں، سبزہ کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، ان کے گلوں میں رسی پٹا کچھ نہیں ہوتا، آزادانہ طور پر جہاں پہ چرا جاتا ہے اس کو ارتع کہا جاتا ہے، ایسی زمین پر ہم جائیں گے کہ جہاں، چونکہ ان کا کام گلے بانی تھا، جانور تھے ان کو لے کے جاتے تھے، تو ہم یہ کام کرنے جائیں گے، اس کو بھیجیے جا کر کل ہمارے ساتھ اس زمین پر، وہ بھی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں مزے کرے گا، جانور اپنا چر رہے ہوں گے، ہم اپنا کھیل رہے ہوں گے، یرتع ویلعب لفظ بھی آ گیا، اور ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، پہلے کیا تھا، وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، یعنی ہماری طرف سے تو کوئی نقصان اسے پہنچنے والا نہیں ہے، یہ تو آپ مطمئن ہو جائیے۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اگلے جملے میں، اور اگر یہ لَحَافِظُونَ کہاں ہوگا، حفاظت ہم کریں گے اس کی، کب، جب باہر سے کوئی خطرہ ہوگا، اپنی نسبت تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مطمئن ہو جائیے آپ، اور اگر یوسف کو باہر سے کوئی خطرہ ہوا ہمارے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے، تو اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دونوں چیزیں، یعنی نہ میری طرف سے خطرہ ہے یوسف کو بھائیوں نے کہا، نہ باہر سے، ہم کون ہیں، وہ آئے ذہن میں رہے، نحنو عصبہ، ہم تو گروہ ہیں، ہم تو جتھا ہیں، ہم تو 10 افراد پر مشتمل ایک قوی گروہ ہیں، کیسے ممکن ہے کہ یوسف کو ہماری موجودگی میں کچھ ہو جائے۔ لہذا اس بہانے سے آئے آنے کے بعد جناب یوسف کو، جناب یوسف کے سامنے ہی بیان کیا کہ اسے بھیجیے نا ہمارے ساتھ نکلے۔ آغا علامہ طباطبائی اس کی بیان کرتے ہیں کہ ارسل ہو معنا غدن یرتع ویلعب، یعنی تھوڑی سی ہوا یوسف کو بھی لگے، یہ علامہ طباطبائی نے الفاظ استعمال کیے، جیسے ہوتا ہے نا بہت عرصے ایک انسان ایک جگہ پہ بیٹھا ہو تو صبح آ جاتا ہے باہر نکلو، تھوڑا تفریح کرو، تھوڑا سیر کرو، تھوڑا گھومو دیکھو، تھوڑا تمہیں طاقت آئے گی، تمہیں ہوا لگے۔ اسی طرح ان بھائیوں نے آ کر جناب یوسف کے سامنے یہ بات کہی، اور جناب یوسف نے خود اپنے ان بھائیوں کی بات پر اعتماد کیا، بھائی تھے، اعتماد کیا، جیسے جناب یوسف نے خود اپنے بھائیوں کی سفارش بھی کی اپنے والد سے کہ میرے بھائی کہتے ہیں آپ ان کو بھیجیں۔ اب یہاں پہ 2-3 نکات ہیں، اگلی آیت اگر موقع ملے گا اس کو بیان کر دیں گے۔ جناب یوسف نے، جناب یعقوب نے ان بھائیوں کے جواب میں کیا کہا، ان کی کسی سازش کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ جناب یعقوب جانتے تھے کہ یہ بھائی سازش کریں گے، اور وہ خواب والی آیت آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اپنے خواب کو مت بتانا، یقید اللہ کا قیدا، تمہارے لیے چال چلیں گے، تمہارے خلاف پلان تیار کریں گے۔ یہاں پہ قرآن نے یہ بیان نہیں کیا، علامہ طباطبائی بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا جناب یعقوب نے کہ مجھے گمان ہے کہ تمہارے خلاف پلان تیار کریں گے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ڈرنے والی بات آگے ہے، وہ انہوں نے بیان کی ایک جگہ، لیکن اس معاملے میں کہ تمہارے خلاف چال چلیں گے، بغیر کسی اس کے انہوں نے جناب یوسف سے کہا تمہارے خلاف چال چلیں گے، یقید اللہ کا قاعدہ، تمہارے خلاف ایک پلان تیار ہوگا، تم ان کو مت بتانا۔ اس کے بعد جناب یعقوب نے جو ان کا جواب دیا، وہ بھی جواب سن لیں، پھر اس آیات کے کچھ نکات۔ جناب یعقوب نے جواب دیا، قالا انی لیحزننی ان تذهبوا به، خود یا یوسف کا دور جانا ہی مجھے مغموم کر دیتا ہے، یوسف کا دور جانا مجھے محزون کرتا ہے، میں افسردہ ہو جاؤں گا۔ یہاں پہ بھائیوں کے اوپر رکھ کے جناب یعقوب نے کوئی بات نہیں کی، اس کی ریزن علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں، چونکہ وہ پہلے ہی حسادت کے اندر تھے، اگر جناب یعقوب یہاں اس طرح کا کوئی جملہ استعمال کرتے تو یقیناً ان کی حسادت میں اضافہ ہو جاتا، یقیناً ان کی جو پلان تھی، ان کی سازش تھی، اس میں مزید اضافہ ہوتا کہ دیکھو ہمارا باپ ہمارے بارے میں ایسے سوچ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، اس کو مجھ سے دور کرنا ہی میرے لیے غم کا سبب ہے، تم اسے مجھ سے لے جاؤ گے، جتنی دیر یوسف مجھ سے دور رہے گا میرے لیے غم کی کیفیت ہوگی۔ وہ اخاف ہو، یہاں پہ اب لفظ آیا ہے، اور میں ڈرتا ہوں، کس بات سے، ایاکل ہو، یعنی مجھے گمان ہے، میں ڈرتا ہوں، میں خوف زدہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بعض دفعہ کہ یہ کام کرنے سے مجھے خوف آ رہا ہے، کہیں ڈرتا ہوں اس کا نتیجہ ایسا نہ نکل آئے۔ اب انہوں نے کہا، وہ اخاف ہو ایاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنے کھیل کود میں لگے رہو اور بھیڑی آ کر اس کو کھا جائے. جناب یعقوب نے کہا بھیڑی آ کر کھا جائے, اس کو بھی علامہ طباطبائی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ لوگ چرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے جانوروں کو, تو جہاں جانور ہوتے تھے وہاں دوسرے وائلڈ اینیملز بھی ہوا کرتے تھے, بھیڑوں کے اوپر بھیڑیے حملہ کیا کرتے تھے, لہٰذا یہ ایک عام سی بات تھی. اسی لیے جناب یعقوب نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اگر تم لے جاؤ گے تو اس کا لے جانا, اس کا دور ہونا ہی میرے لیے کافی ہے, وہ مجھے غم کی کیفیت میں مبتلا کر دے گا, اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تم سب آپس میں لگے رہو, ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے اور تمہیں خبر نہ ہو. اس کا جواب انہوں نے دیا, قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ اننا اذا لخاسرون. یہاں پہ اب انہوں نے تھوڑا سا علامہ طباطبائی کے مطابق تھوڑا سا ایک اپنے چہرے کو اپنے تیور کو بدلا, یعنی دل کی بات تھی جو جناب یعقوب نے بیان کی تھی کسی اور پیرائے کے اندر, جو وہ کرنا چاہتے تھے اس کو جناب یعقوب نے ایک پیرائے میں بیان کر دیا, مگر اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے انہوں نے تعجب سے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے گا, ہم تو اسوہ ہیں, ہم تو ایک گروہ ہیں, اور اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا گیا یوسف کو, اننا اذا لخاسرون, یقیناً ہم گھاٹا اٹھانے والے ہیں, یعنی ہماری طاقت نہیں ہے, پھر ہماری قدرت نہیں ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا نہیں کھا سکتا, ہم بھیڑیے سے اس کو بچانے والے ہیں, چونکہ خود بھیڑیا صفت بھائی بن چکے تھے اس وقت تک. اب اس آیات کے کچھ, ان تین آیات کے کچھ پیغامات, درود بھیجے محمد والے محمد پر. محسن قراتی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے شروع میں بات چلی تھی لا تقصص رؤیاک, اپنے قصے کو بیان نہ کرو, اور انہوں نے ایک نقطہ دیا تھا کہ انسان کی زندگی میں رازداری ایک اصل ہے, ہر انسان کی زندگی میں رازداری ہونی چاہیے, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں رازداری کی ضرورت ہے انسان کو. البتہ اس کو بھی بیان کر دوں, نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, کہ خود گناہ کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا خود گناہ کہا گیا ہے. ایک تو یہ کہ میں گناہ کروں کوئی مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے, لیکن اس گناہ کو میں کھڑے ہو کے بیان کروں یہ اس سے بڑا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تشیع الفاحشہ کہلاتا ہے قرآن کی آیت کے مطابق. تشیع الفاحشہ یعنی فاحشہ, فحش, غلط بات کو پھیلانا. میں نے گناہ کیا, مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, غلطی ہو گئی, ٹھیک کس کے درمیان ہے؟ میرے اور خدا کے درمیان ہے. جب خدا وند عالم گرفت رکھنے کی طاقت کے باوجود مجھے اس لمحے گرفت میں نہیں لا رہا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا میری عزت کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہے. خدا گرفت کر سکتا ہے عین اسی وقت کے جب میں گناہ کر رہا ہوں, مجھے رسوا کر سکتا ہے, لیکن خدا نہ مجھے رسوا کر رہا ہے نہ میری گرفت کر رہا ہے. معاشرے کے اندر جیسا میرا مقام ہے, لوگ مجھے جیسے عزت دیتے ہیں ویسے عزت دے رہے ہیں گناہوں کے باوجود, اس کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا خداوند عالم مجھے موقع دے رہا ہے پلٹنے کا, اپنی محبت کے ذریعے سے اپنی طرف واپس لے کے آ رہا ہے جو خدا کا طریقہ کار ہے, یا پھر خدا نخواستہ جس چیز سے آئمہ نے پناہ مانگی کہ پروردگار استدراجی عمل نہ کرنا ہمارے ساتھ. استدراج کیا ہوتا ہے؟ خدا گریجولی انسان کو پھنساتا ہے, البتہ خدا نہیں پھنساتا, انسان گریجولی خود بخود جا رہا ہوتا ہے, گڑھے میں گرتا جا کے. بہرحال استدراج ایک چیز ہے. خب پہلی چیز رازداری, یہاں پر جناب محسن قراتی کہتے ہیں کہ ہر کسی پر اطمینان نہیں ہو سکتا. یہاں پر بھائیوں نے آگے کہا ماں لکا لا تمنا, حالانکہ بیٹے ہیں یعقوب کے, بھائی ہیں یوسف کے, مگر ان کی خصوصیات کو چونکہ یعقوب جانتے ہیں, اس لیے یوسف چونکہ ایک ولی خدا ہیں جس کو جناب یعقوب جانتے ہیں, اس ولی کی حفاظت اتنی اہم ہے کہ یعقوب اتا اپنے ان بچوں کے اوپر اس ولی خدا کی نسبت اطمینان نہیں کرتے. یہ ایک پیغام ہے کہ جب ولی خدا درمیان میں ہو, اولیاء خدا ہوں, تمہیں ان کا ساتھ دینا ہو تو دیکھو ہر کسی پہ اطمینان نہ کرنا. اولیاء خدا کی حفاظت بہت اہم ہے, اولیاء خدا کی حفاظت کے لیے اتنا اہم ہے کہ یعقوب اپنے بیٹوں پہ اطمینان نہیں کرتے چونکہ ولی خدا ہے یوسف. لہذا انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ ہر کسی پہ اطمینان نہ کرو. دوسری بہت اہم بات وہ یہ کہ ہر دعویٰ کرنے والے کے دعوے سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. آپ کے سامنے کوئی آگے کہے کہ صاحب میں بہت متقی انسان ہوں, بہت پرہیزگار انسان ہوں, تو ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. تاریخ انسانیت کے اندر یہ ظاہری دھوکے ہیں جن کے ذریعے سے انسان دھوکے میں آئے. دو چیزوں کو بیان کیا, پہلا یہی کہ ان بھائیوں نے اپنے لیے لقب کون سا اختیار کیا, ٹائٹل کیا لیا, ان لہ لناصحون, ہم کون ہیں؟ ناصح ہیں, ہم اس کے خیر خواہ ہیں. حقیقت میں جس پلان کو لے کر آئے تھے وہ پلان کیا تھا؟ خائن تھے یہ لوگ, خائن تھے، خیانت کرنے آئے تھے، اپنے والد کی ایک ذمہ داری میں اپنے والد سے بیٹے کو لے جانے چاہتے تھے، خیانت کرنا چاہتے تھے اس امانت کے اندر، جانتے تھے کہ ہم خائن ہیں۔ اسی لمحے کہ جب اپنی خیانت سے واقف تھے، اپنے لیے جو ٹائٹل لیا وہ کیا لیا؟ لنا ناصحون، ہم تو ناصح، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے قراتی اپنی تفسیر میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ انسانوں نے ان چیزوں سے دھوکہ بہت کھایا ہے، انسانوں کے ظاہر سے بہت دھوکہ کھایا ہے، لہذا ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا۔ اس کی ایک اور آیت ہے کہ جب شیطان آیا جناب آدم کے پاس، جو سب سے پہلا زمین پر دھوکہ کھایا، زمین پر نہیں جنت میں جو دھوکہ کھایا، اس دھوکے کے اندر بھی ایسی ہی کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ شیطان جب آیا جناب آدم اور جناب حوا کے پاس، اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ یہ درخت ہے، آپ اس سے کھائیے، اور یہ درخت خلدیت کا درخت ہے، آپ اس سے کھائیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے، اٹرنل ہو جائیں گے، بہت ساری اس کی تعبیریں کی گئی ہیں۔ یہاں پر ایک کام ہوا، فقط اس نے آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ اس درخت سے کھا لیے، اس نے کہا وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے، یعنی کون؟ جناب آدم اور جناب حوا، دونوں کے سامنے شیطان نے قسم کھائی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں تو آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، میں تو آپ کی بھلائی میں کہہ رہا ہوں کہ خداوند عالم نے جس درخت سے آپ کو روکا ہے، یہ درخت آپ کی بھلائی کے اندر ہے۔ اور قسم کھائی اس نے، یعنی جھوٹی قسم یہاں سے شروع ہوئی ہے، سب سے پہلی جھوٹی قسم، اور سب سے پہلا ایک رونگ ٹائٹل جو اپنے اوپر لیا اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے، وہ شیطان ہے۔ آج کے بعد آپ کو جہاں بھی کہیں یہ نظر آئے، آپ پہچان لیجیے گا کہ شیطانت درکار ہے۔ آج یہی ٹائٹلز لیے جاتے ہیں نا، جو سب سے بڑا اس وقت کا شیطان ہے، وہ سب سے بڑا شیطان کیا ٹائٹل لیے ہوا ہے اپنے اوپر؟ کیا ہم انسانوں کے حقوق کے محافظ ہیں، ہم دوسری کنٹریز پر اس لیے آتے ہیں، انویٹ کرنے آتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بچانے کے لیے آئے، ہم افغانستان کو بچانے کے لیے آئے، ہم عراق کو بچانے کے لیے آئے، اب ہم سعودیہ کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اب ہم یمن کو بچانے کے لیے جائیں گے۔ سب سے بڑا شیطان ہے، اور سب سے زیادہ اس ٹائٹل کیا لیتے ہیں اپنے اوپر؟ انسانی حقوق کے مدافع۔ یہی ہے حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ امام خمینی نے کہا تھا شیطان بزرگ ہے امریکہ، علنی شیطان ہے، سب سے بڑا شیطان، لیکن اپنے لیے ٹائٹل کیا لیتا ہے؟ ہم تو حقوق بشر کے محافظ ہیں۔ جہاں کہیں بھی آیا حقوق بشر کے نام پر آیا، کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اس نام سے لوگ دھوکا کھائیں گے، جیسے جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو دھوکا ہوا، ان سے قسم کھائی شیطان نے کہ قاسمہما، میں تمہارا ناصح ہوں۔ اسی طرح جناب یوسف کے بھائیوں نے بھی، جناب یوسف کے بھائیوں نے بھی اپنے لیے ٹائٹل لیا کہ میں تو ناصح، ہم تو ناصح، ہم خیر خواہ ہیں۔ لہذا محسن قراتی کہتے ہیں اس چیز کی طرف توجہ رہے، فقط ظاہر دیکھ کر نہیں فیصلہ کرنا، چیزوں کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر آج کوئی کنٹری آگے بولتی ہے کہ میں تمہارے دفاع میں کام کروں، میں تمہارے لیے بھلائی میں کام کروں، اس کا ریکارڈ دیکھ لو اٹھا کر۔ جو کنٹری خود لوگوں کو مار کر، جس کا وجود عمل میں آیا ہو، جس نے وہاں کے نیٹو لوگوں کو مارا ہو، قتل عام کیا ہو، ان کی بے آبروئی کی ہو، اس طریقے سے جو ملک امریکہ وجود میں آیا ہو، وہ کہاں سے حقوق بشر کا مدافع ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے یہ بات ممکن ہے؟ لہذا لیکن ہوتا کیا، انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگلی آیت کی طرف آ گیا، دو چیزیں انہوں نے کہی، اگر ہماری طرف سے آپ کو خطرہ ہے والد محترم، ان اللہ لناصحون، باہر سے خطرہ ہے، ان اللہ لحافظون، اگر باہر سے کوئی اٹیک ہوگا ہم حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد کہا کہ ارسل ہو معنا، اس کو بھیجیے ہمارے ساتھ تاکہ کھیل کود کرے جا کے۔ یہاں محسن قراتی صاحب نے کچھ نکات نکالے، کہتے ہیں کہ انسان کے لیے تفریح کی ضرورت ہے، ہر انسان کو سالم تفریح، ورزش کی ضرورت ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ امام علی کے بارے میں تو میں کیا بیان کروں، امام علی جیسا مجاہد پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ امام علی کے راستے پہ چلنے والے بزرگ علماء خود امام خمینی کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں ورزشکار نہیں ہوں، خود میں نہیں بن سکا، ورزشکار نہیں بن سکا، لیکن ورزشکاروں سے محبت بہت کرتا ہوں، چونکہ سالم رہنے کا ایک ذریعہ ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، گیم ہے۔ جو نوجوان معمولاً ہیلتھی اسپورٹس کی طرف رہتے ہیں، غلط ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جا پاتے، معمولاً ایسا ہوتا ہے، چونکہ ان کے پاس ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ لیکن جو نوجوان گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں فقط ٹیب ہوتا ہے، اینڈرائڈ فونز ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ معمولاً برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن جو اسپورٹس مین ہوتا ہے، معمولاً چونکہ اپنی اسپورٹس مین اسپرٹ اس کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کو روکتی ہے۔ جیسا کہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اور اسی وجہ سے بھائیوں کو ایک موقع مل گیا کہ کون سا بہانہ بنائے یعقوب کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہانہ بالکل صحیح بہانہ ہے۔ جب ہم کھیل کود کی بات کریں گے تو یوسف کے جسم کے مطابق چیز ہے، یوسف کی عمر کے مطابق چیز ہے، یہ وہ چیز ہوگی جس پہ جناب یعقوب ریزسٹ نہیں کر سکیں گے جیسے نہیں کر پائے. اور اس کے اندر میں نے پہلے بیان کیا کہ حضرت یوسف نے خود کہا کہ بابا جان میں بھائیوں کے ساتھ کھیلنے جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دیجیے. اس کے بھی دو تین نکات ہیں، اور وہ نکات یہ ہیں کہ تفریح ضروری ہے مگر ایک نقطے کے ساتھ، کہ اولاد جو تفریح کر رہی ہو والدین کی اس پہ مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. اس آیت سے آپ کو اس نقطہ ملے گا، ارسل ہو معنا، آپ اسے بھیج دیجئے یعنی اسے اجازت دیجئے. آپ کی اجازت سے کہاں جا رہے ہیں؟ کھیلنے کودنے جا رہے ہیں، مگر اجازت کس کی چاہیے؟ آپ کی اجازت چاہیے. ارسل ہو، اسے جانے کی پرمیشن آپ دیں. پرمیشن جب لی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ والدین پہلے سوچیں گے کہ جس تفریح پہ میری اولاد جا رہی ہے تفریح سالم ہے یا نہیں ہے، تفریح صحیح ہے یا نہیں ہے. والدین کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری، اپنے بچوں کو تفریح کے مواقع فراہم ضرور کیجئے مگر یہ سوچ کر کہ تفریح سالم ہے یا نہیں. خود تفریح کا بہانہ، اسپورٹس کا بہانہ بعض اوقات نوجوان نسل کو خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہے. خود بعض دفعہ یہ تفریح کا بہانہ کسی پلان کا حصہ ہو سکتا ہے، جیسے جناب یوسف کے بھائیوں نے بنایا. جناب یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے لیے پلان بنایا، تفریح کا عنوان دیا، مگر پلان کیا تھا؟ اسے قتل کرنے کا. کھیل کے بہانے سے لے جا رہے ہیں، کھیل کے بہانے سے لے جا کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بھائی کو مارنا چاہتے ہیں، بھائی سے نجات چاہتے ہیں. ایسا نہ ہو میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو، ایسا نہ ہو کہ کچھ اس طرح کے کلبز وجود میں آ چکے ہوں، کہ بہت سے ایسے کلبز موجود ہیں کہ جو آپ کے میرے بچوں کو کھیل کے نام پر بلا رہے ہیں مگر آہستہ آہستہ انہیں قتل کر رہے ہیں. کون سا قتل؟ جسم کا قتل آسان ہے، عقیدے کا قتل بڑا قتل ہوتا ہے، ایمان کا قتل بڑا قتل ہوتا ہے. جسم بچ جائے بڑی بات نہیں ہے، عقیدہ بچنا چاہیے، ایمان بچنا چاہیے. آج کے دور میں ایسے کلبز موجود ہیں عزیزوں، ہمارے اور آپ کے بچے جا رہے ہیں ایسے کلبز میں. ارسل ہو معنا، آگے قراتی کہتے ہیں اس آیت کا نقطہ یہ ہے کہ باپ کو پتا ہونا چاہیے بیٹا کس تفریح میں جا رہا ہے، یہ تفریح بچے کے مطابق ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ کلب بنانے والے باہر سے آئے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے، انہوں نے اتنا بڑا ایک کلب بنا دیا، اس کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل کو اپنی طرف لے کر آئیں، دھوکہ دیں، جیسا ہو رہا ہے. آپ سب واقف لوگ ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہیں. لہذا ارسل و معنا، اولاد کی جو تفریح ہے اس کے بارے میں ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے. بعض اوقات یہی تفریح سبب بنتی ہے کہ ایک جال ہوتا ہے، شیطانی پلان ہوتا ہے، جیسے بھائیوں کا پلان تھا، تفریح کا عنوان تھا، کھیل کا عنوان تھا، مگر ایک پلان تھا جس کے ذریعے سے جناب یوسف کو لے جا کر مارنے کی بات کی گئی. چونکہ دامن وقت میں آج گنجائش کافی کم ہے، حضرت جناب خدیجہ کے بارے میں کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان دو آیتوں پہ آج اکتفا کرتے ہیں اور جناب خدیجہ کی طرف تھوڑے سے اپنے نکات کو لے کر جاتے ہیں. درود بھیجو محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، آج 10 رمضان کی شب ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کی تاریخ ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک بہت عظیم با عظمت خاتون ہیں، ان چار خواتین میں سے ہیں جو جنت کی سردار کہلاتی ہیں. افضل النساء اہل الجنہ، رسول اللہ نے بیان کیا، افضل النساء اہل الجنہ خدیجہ تو ابن خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم ابن عمران، آسیہ بنت مزاحم. چار خواتین ہیں جن کو کہا گیا جنت کی خواتین کی سردار، اور اس میں بھی جو ان چار خواتین میں بھی جو سب خواتین کی سردار ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا. اور ان کا لقب سیدت النساء العالمین ہے، سیدت النساء العالمین، حتی جناب خدیجہ کے اوپر بھی انہیں فضیلت حاصل ہے. جناب خدیجہ اتنی عظمت کی حامل ہیں عزیزان محترم کہ جناب خدیجہ کے اوپر افتخار یا ان کی اولاد میں افتخار ہونا آئمہ نے اپنے لیے منتخب کیا. چوتھے امام نے جو خطبہ دیا ہے دربار شام کے اندر، اس خطبے کے اندر جو اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں کون ہوں، انا یبن مکہ، یبن زمزم، یبن صفا، یہ تمام کرنے کے بعد یبن محمد المصطفیٰ، پھر یہاں پر آ کے انہوں نے کہا انا ابن خدیجۃ الغرا، میں خدیجہ کا بیٹا بھی ہوں. یعنی مقام جناب خدیجہ کا، امام سجاد علیہ السلام کہاں؟ دربار یزید میں، جہاں جب ان کی فضیلتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ ظاہر طور پر فضائل اہل بیت کو ختم کرنے کی کوشش تھی کہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، پاؤں میں امام سجاد کی بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں زنجیر تھی، گلے میں توف تھا، اہل بیت علیہ السلام کی سعادات کے سروں سے رداؤں کو چھینا گیا تھا، ظاہری طور پر توہین کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اسی جگہ جناب سید سجاد نے متعارف کروایا کہ تم ہماری توہین کیا کرو گے, جن کو خدا نے عظمت دی ہے, جن کو خدا نے مقام دیا ہے, وہ ان چیزوں سے ان کی توہین نہیں ہوتی. یہ تو افتخار ہے ہمارا کہ دین کی راہ میں اگر کسی کے ہاتھ بندے ہیں تو اہل بیت علیہم السلام. یعنی اگر دین کو دین کا تقاضا تھا کہ کسی کو اذیت اٹھانی ہے تو وہ آل رسول ہیں, اس کام میں آگے بڑھیں آل رسول. آل رسول کے علاوہ کسی نے وہ اذیتیں نہیں اٹھائیں. وہاں جو اپنا تعارف چوتھے امام کرواتے ہیں, انا ابن المصطفیٰ کے بعد انا ابن خدیجۃ الغرہ, میں خدیجہ غرہ کا بیٹا ہوں, خدیجہ کا مقام ہے. اور اسی چیز کو دعائے ندوہ میں آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں, آج کل اتوار کو ہونے لگی ہے بعض جگہوں پہ دعائے ندوہ. بہرحال دعائے ندوہ میں ہمارا آپ پڑھتے ہیں جناب امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے, جہاں ہم استعمال کرتے ہیں ابن الحسن ابن الحسین اور اس طرح کر کے امام کے القاب یاد کرتے ہیں, اس میں ایک لقب ہے یبن خدیجہ الغرہ, اے خدیجہ غرہ کے بیٹے. جناب خدیجہ سے انتساب شرف رکھتا ہے, جناب خدیجہ کے ساتھ اپنی نسبت کو بیان کرنا اہل بیت علیہ السلام اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. جناب خدیجہ وہ ہیں, جناب خدیجہ معمولی ہستی نہیں ہیں جو کائنات کے نبی کی زوجہ ہوں, وہ زوجہ کہ جس کے اوپر کائنات کا نبی ان کی وفات کے بعد روتا رہا ہو. ان سے محبت تو اپنی جگہ, ان کی جو ساتھ رہنے والی خواتین تھیں رسول اللہ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد, ان خواتین کا احترام کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا ان کی زوجہ میں سے, کسی نے پوچھا کہ اب تو خدیجہ درمیان میں نہیں رہی, یہ احترام کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ خدیجہ سے نسبت رکھتی ہیں, یہ خدیجہ کی دوست ہیں, خدیجہ کا احترام ہے, خدیجہ کے احترام میں ان کا احترام کرتا ہوں, یہ جناب خدیجہ ہیں. جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں, بہار کی روایت ہے, ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ رسول اکرم سے روایت کی گئی کہ جب شب معراج جبرائیل نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی, واپسی پر میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اب واپسی کا سفر ہے, میں جا رہا ہوں, کچھ کہنا ہے, کوئی کام ہے؟ جناب جبرائیل نے کہا فقط اتنا سا ایک کام ہے کہ جب زمین پر جائیے گا تو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سلام پہنچائیے, درود بھیجیے سب مل کے. عزیزان محترم, یہ مبالغے تو نہیں ہے نا, شخصیت کی عظمت ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں, جبرائیل اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے, اللہ کی طرف سے مامور ہے جبرائیل, کہ اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے جناب خدیجہ کو سلام پہنچائیے گا. پیغام ہے, آسمانی سلام آئے جناب خدیجہ کے لیے شب معراج. رسول اللہ تشریف لاتے ہیں, لانے کے بعد جناب خدیجہ کی خدمت میں سلام پہنچاتے ہیں. جناب خدیجہ کا ادب دیکھیے, فرماتی ہیں ان اللہ ہو السلام وفیہ السلام الیہ السلام وعلی جبرائیل السلام. اللہ کی طرف سے سلام آیا یعنی سلامتی آئی, اللہ تو خود سلام ہے, اسی کی طرف سے سلامتی ہے, اسی کی طرف سلامتی پلٹ کر جاتی ہے, اور جبرائیل پر میرا بھی سلام. اس طریقے جناب خدیجہ نے جواب دیا. ہنگامے وفات جناب خدیجہ کے لیے مخصوص کفن آیا ہے. جناب خدیجہ کے بارے میں مختصر سے نکات ہیں, چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا یہاں تفصیل بیان کی جا سکے. رسول اللہ یاد کیا کرتے تھے, ایک زوجہ نے کہا کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ جناب خدیجہ کے احسانات کو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں. رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ تم خدیجہ کی بات پوچھتی ہو, خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم سب میری تکذیب کرتے تھے, یعنی تم مجھے جھٹلاتے تھے, اس وقت خدیجہ نے میری تائید کی, تصدیق کی, میری نبوت کو مانا. جس وقت تم کفر پر تھے, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں رسول اللہ کے, جس وقت تم کفر پر تھے اس وقت خدیجہ میرے اوپر ایمان لے کر آئیں. یعنی میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ بہت سے لوگ اسلام اس لیے لے کر آ گئے کہ اسلام کی شان و شوکت نظر آنا شروع ہو گئی, بہت سے لوگ اسلام اس لیے لے کر آ گئے کہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی, تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ دین ہے, حتمی دین ہے, اسی کو خدا نے قائم کرنا ہے, لہٰذا جب تمہیں نظر آیا کہ دین پھیلتا جا رہا ہے, بہت سے لوگ اس وقت ایمان لے کر آ گئے. خدیجہ اس وقت ایمان لے کر آئیں جب میں اکیلا تھا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, میرے پاس کوئی انتظامات نہیں تھے, میں کچھ نہیں دے سکتا تھا. اس وقت خدیجہ ایمان لے کر آئیں, یعنی ایمان لانے والوں میں جو خالص ترین اگر کسی کا ایمان ہے تو وہ خدیجہ کا ایمان, جس نے سب سے پہلے میرے ساتھ نماز پڑھی وہ خدیجہ ہیں. اور رسول اللہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم خدیجہ کے بارے میں بات کرتی ہو, خدیجہ وہ ہے کہ جس نے اس وقت میری تائید کی جب تم سب جھٹلا رہے تھے, جب تم میں سے کسی نے میری تائید نہیں کی اس وقت خدیجہ نے میری تائید کی. عزیز و جناب خدیجہ اتنی عظمت کی حامل ہیں کہ کار خدائی میں شریک ہیں. سورہ زحا کی آیات, اس کے اندر خداوند عالم کہتا ہے کہ الم یجد کا یتیما فآوا, دو محسنوں کا تذکرہ ہے سورہ کے اندر, علم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ ووجد کا عائلا فاغنا، اور تمہیں تہی دست پایا یعنی فقیر پایا، تمہیں غنی کیا۔ تاریخ اسلام سے یہ سوال ہے کہ وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے رسول اللہ کو یتیمی کی وجہ سے پناہ بھی ملی، اور فقیری کے اندر کس کے مال کی وجہ سے رسول اللہ کو غنا ملی؟ جب یتیمی کے اندر بات دیکھی جائے گی تو یتیم سمجھ کر ہم نے تمہیں پناہ دی، خدا خود نہیں آیا پناہ دینے، خدا نے ابو طالب کا انتخاب کیا پناہ کے لیے، ابو طالب کے ہاتھوں میں خدا وند عالم نے یتیم احمد کو جو ہے یتیم عبداللہ کو پناہ دی ہے۔ علم یجد کا یتیم انفاوا، ہم نے یتیم پا کر تمہیں پناہ دی ابو طالب کے ہاتھوں میں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، تم تہی دست تھے محمد، ہم نے تمہیں غنا دی۔ خداوند علم نے آسمان سے نہیں نازل کیا، حضرت خدیجہ کے ذریعے سے ان کا جو مال تھا اس مال کو جب جناب خدیجہ نے راہ محمد میں دیا تو رسول اللہ غنی ہوئے۔ یہ کار خدائی میں شریک شخصیتیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو خداوند عالم کے کاموں کو زمین پر انجام دینے والی، جناب خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا تمام مال عطا کر دیا۔ عزیزوں، سننا آسان ہے، اس کو ذرا غور کیجئے گا کہ جناب خدیجہ کا جو مال ہے وہ تھا کتنا۔ تاریخ بیان کرتی ہے 1000 اونٹوں کی قطار ہوتی تھی کہ جس میں جناب خدیجہ کا مال لادا جاتا تھا۔ ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا جناب خدیجہ کو، ملیکۃ العرب۔ اس زمانے کے اگر حجاز کو ذہن میں رکھا جائے، اس میں کئی لوگ سرمایہ دار تھے، ان میں اگر کسی کو کہا جائے ملیکۃ العرب تو جناب خدیجہ تھی۔ لیکن جناب خدیجہ کی عظمت اور سادگی کتنی زیادہ ہے، جناب خدیجہ کی زندگی کا پیغام کتنا بڑا ہے، انشاءاللہ چند نکات پہ آپ کی توجہ کو چاہوں گا۔ جناب خدیجہ کار خدائی میں شریک، رسول اللہ غریب تھے، ظاہری طور پر مال نہیں تھا، تہی دست تھے، خدا نے جناب خدیجہ کے ذریعے ان کو غنا عطا کیا اور اس کو اپنی جانب نسبت دی، یعنی خدیجہ نے ہمارا کام کیا ہے، زمین پر ہمارا کام ہے۔ جناب خدیجہ کی اگر چند نکات میں آپ کے سامنے بیان کروں، جو میرے پاس وقت بچا ہوگا 5 سے 10 منٹ کا، اس کے اندر بیان کروں۔ جناب خدیجہ عمیق بصیرت رکھنے والی خاتون تھیں، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ جناب خدیجہ کا فہم، ادراک، شعور بہت زیادہ تھا، اور اس کی ایک چھوٹی سی دلیل اگر آپ کے سامنے بیان کروں، ایک چھوٹی سی دلیل، تو وہ دلیل یہ ہے کہ اتنے عرب کے ماحول کے اندر جہاں جناب خدیجہ خود مالدار شخصیت ہیں اور ان کے مقابلے پہ کئی مالدار شخصیات موجود ہیں، جناب خدیجہ کسی بھی گھر میں شادی کا پیغام دیں گی تو کوئی گھر جناب خدیجہ کے رشتے سے انکار نہیں کرے گا۔ اس عالم میں جناب خدیجہ اگر شادی کا پیغام دیتی ہیں تو کس کو دیتی ہیں؟ جس کے لیے قرآن نے کہا تم تو یتیم ہو، تم تو تہی دست ہو۔ جناب خدیجہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ کیوں؟ جناب خدیجہ کی بصیرت ہے، جناب خدیجہ جانتی ہیں کہ جتنے یہ سامنے رہنے والے افراد ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، میری طرح کے ہیں، میں جب اس دنیا سے جاؤں گی کچھ لے کر نہیں جاؤں گی، اسی طرح یہ سارے افراد ہیں، ان کا میرا ساتھ اس دنیا تک ہے، مجھے ساتھی ایسا چاہیے جو اس دنیا سے زیادہ اس دنیا میں میرے کام آ سکے، مجھے سہارا ایسا چاہیے کہ جو اس دنیا سے زیادہ اس دنیا میں مجھے سہارا دے سکے، جب میں پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں تو اس ساتھی کی وجہ سے مجھے سہارا ملے۔ جناب خدیجہ کی ظرافت ہے یہ، جناب خدیجہ کا بصیرت ہے یہ، جناب خدیجہ نے اس چیز کا انتخاب کیا۔ جناب خدیجہ رشتہ جب بھیجتی ہیں رسول اللہ کا کیا بیان کرتی ہیں؟ یبن عم انی قد رغبت فیک لقرابتک منی وشرفک فی قومک امانتک وحسن خلقک وصدق حدیثک۔ توجہ کیجئے گا، اتنی مالدار شخصیت ہونے کے باوجود جو معیارات ہیں ایک انتخاب ہمسر کے، جناب خدیجہ سکھا رہی ہیں کہ دیکھو مال و دولت کی بنیاد پر شوہر اور بیوی کا انتخاب غلط انتخاب ہے، کچھ انسانی ویلیوز ہیں جس پر انتخاب ہونا چاہیے۔ کہا اے میرے چچا ذات، ماں یبن عم عربی میں معمولاً کہا جاتا ہے کسی کو، یبن عم میں نے جو آپ کی طرف رغبت کی ہے، میں آپ سے جو شادی کرنا چاہتی ہوں، میں رشتہ بھیج رہی ہوں، اس کی چند وجوہات ہیں، قرابتک منی آپ عزیز بھی ہیں، وشرفک فی قومک آپ قوم کے اندر شریف انسان ہیں، آپ کا شرف ہے، صاحب شرف ہیں، لوگ آپ کی شرافت کو سمجھتے ہیں، امانتک آپ امین انسان ہیں، آپ امانت دار ہیں، حسن خلق آپ اخلاق کے بہت بہترین انسان ہیں، امانت دار ہیں، آپ حسن اخلاق کے مالک ہیں، وصدق حدیث اس دور کے اندر کہ جب کوئی سچ نہیں بولتا آپ سچے انسان ہیں۔ یہ خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پہ جناب خدیجہ نے شوہر کا انتخاب کیا ہے۔ یہ پیغام ہے تمام بچیوں کے لیے کہ جب اپنے شوہر کا انتخاب کریں تو اس چیز کا انتخاب کریں جس کو جناب ملیکۃ العرب پیغام دے رہی ہیں
کہ دیکھو مال و دولت اسٹیٹس کی تمام چیزیں ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اصل جس چیز کی حیثیت ہونی چاہیے وہ انسانی ویلیوز ہے۔ یہ پیغام والدین کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی ہے۔ ہم کف ہونے کو جناب خدیجہ بیان کرتی ہیں، ہم کف ہونا یہ نہیں ہے کہ کوئی سامنے والا برابر کے اسٹیٹس پر ہو، میں مالدار ہوں تو وہ مالدار ہو، نہیں۔ ہم کف ہونا ہم فکر ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ جناب خدیجہ آخرت کی طرف متوجہ تھیں، لہذا ساتھی وہ چنا جو آخرت میں مددگار۔ جناب خدیجہ نے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسانی ویلیوز کو معیار بنایا، جناب خدیجہ کی بصیرت ہے۔ جناب خدیجہ نے ان چیزوں کو جب سمجھا، اس کے بعد جناب خدیجہ کا تواضع، جناب خدیجہ کی اور چیزیں، وقت کم ہے، میں آپ کے سامنے کم چیزوں کو بیان کروں گا۔ جب یہ کام کیا تو جناب خدیجہ کو لوگوں نے ملامت کی، لوگوں نے جناب خدیجہ پہ ٹاؤنٹنگ کی، جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مالدار شخص جب کم مالدار سے شادی کرے تب بھی اس کو لوگ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر بالکل ہی ایسے شخص سے شادی کرے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو لوگ کہیں گے تمہارا دماغ صحیح ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم مالدار ہو، تمہارے پاس اتنا مال و دولت ہے، تم جس سے چاہو، جس کی طرف اشارہ کرو وہ تمہارا خادم بن جائے گا، تم نے انتخاب کیا تو کس کا، جو ایک یتیم ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ملامت ہوئی ہے جناب خدیجہ کی۔ جناب خدیجہ کے امتحانات بہت زیادہ ہیں عزیزوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز کو بیان کروں، یہ فقط ایک سادہ سی شادی ہو کے معاملہ ختم ہو گیا نہیں، جناب خدیجہ نے امتحانات دیے ہیں، ملامتیں ہوئی ہیں جناب خدیجہ کا، لوگوں نے بائیکاٹ کیا جناب خدیجہ کا، آپ کو معلوم ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے وقت عرب کی خواتین جناب خدیجہ کی مدد کے لیے نہیں آئیں، لیکن جب نہیں آئیں چونکہ خدیجہ نے اللہ کے محبوب کا انتخاب کیا تھا، لہذا خداوند عالم بھی پھر ایسے نہیں چھوڑنے والا۔ جب فاطمہ زہرا کی ولادت کا وقت ہوا تو یہی آسمانی خواتین جو جنت میں تھیں، خدا نے خدیجہ کی مدد کے لیے بھیجی تھیں۔ جناب آسی آئیں تھیں، جناب مریم آئیں تھیں، یہ خواتین آئیں تھیں جناب خدیجہ کی مدد کے لیے۔ جناب خدیجہ کو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں تھی، اور یہ ایک مومن کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ہم امام علی علیہ السلام کے بارے میں ان کی جو زیارت نامہ ہے اس میں پڑھتے ہیں، وَلَمْ تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ اللَّائِمِ، آپ کو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کبھی کوئی خوف نہیں آیا۔ ایک انسان اپنے فریضے کو عزیزوں انجام اسی وقت دے سکتا ہے جب اسے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ ہو۔ اگر ایک انسان کو اس چیز کا خیال ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو سامنے والا کیا کرے گا، انسان اپنے وظیفے کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایک فرد شناس انسان کبھی اپنی وظیفے کو نہیں چھوڑتا۔ جناب خدیجہ نے کہا ملامت کرنی ہے کر لو، تمہاری یہ ملامت میرا کیا نقصان پہنچائے گی، جس کے پاس محمد مصطفیٰ جیسا گوہر آ گیا ہو اسے کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں، جس کی تعریف آسمانوں پر ہو، جو آسمانوں پر احمد و محمود ہو، میں اس کی زوجہ بن کے جا رہی ہوں، تمہاری ملامت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسری چیز جو جناب خدیجہ کے بارے میں بیان کروں، جناب خدیجہ نے ایک پیغام دیا، دنیا کے تمام سرمایہ داروں کا ایک پیغام دیا۔ جناب خدیجہ ایک پیغام دیتی ہیں کہ دیکھو، سرمایہ دار ہونے کا لازمی مطلب انسان کے لیے نہیں ہے کہ انسان سرمایہ دار ہو کر بے دین ہو جائے۔ سرمایہ دار ہونے کے بعد لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ سرمایہ دار ہے تو وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والا بھی بنے۔ نہیں، جناب خدیجہ کہہ رہی ہیں تمہارے پاس جتنی مال و دولت ہے، خدیجہ سے زیادہ شاید نہ ہو۔ جناب خدیجہ کی ماں، میں نے بیان کیا، بعض روایتوں میں بہت زیادہ تعداد تھی، مجھے اس تعداد پہ چونکہ ڈاؤٹ ہے اس لیے میں وہ تعداد زبان سے نہیں نکال رہا، مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اتنی تعداد شاید ہو۔ میں چلیں بیان کر دیتا ہوں، بعض جگہوں پہ بیان کیا 80,000 اونٹ بیان کیے گئے، میں ڈاؤٹ فل ہوں اس لیے میں نے اس کو نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، صرف میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، بعض لوگوں نے نقل کیا، لیکن ہزاروں کی تعداد ہے۔ غلاموں کی تعداد 500 ہے، ان کے 500 غلام اور کنیز ہیں جناب خدیجہ کے پاس، ان کا اس زمانے میں بڑا کاروبار تھا۔ خوب، ایسی خاتون یہ پیغام کیا دیتی ہیں کہ سرمایہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چیز بنیادی چیز ہے، وہ یہ کہ تمہیں سمجھ ہونی چاہیے، تمہاری توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ آخری نقطہ، جناب خدیجہ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے والی ہیں جس میں خداوند عالم بیان کرتا ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دیکھو اگر ابرار میں آنا چاہتے ہو، نیک لوگوں میں آنا چاہتے ہو، چاہتے ہو تمہارا نام ابرار میں آئے، تو ایک قانون خدا دے رہا ہے، کیا ہے؟ اس چیز کو راہ خدا میں انفاق کر دو جس سے تمہیں محبت ہے، جس چیز سے محبت کرتے ہو خدا کی راہ میں دے دو۔ جب تم خدا کی راہ میں اس چیز کو دو گے تب تم ابرار کی فہرست میں آؤ گے۔ لن تنالو آیت ہے، لن تنالو البر، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا لن، عربی کے اعتبار سے اگر کسی چیز کا انکار کیا جائے تو لفظ لا سے بھی انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن لن کے اندر ایک خصوصیت موجود ہے، لام نون، لن تنالوا البر، لن جب بیان کیا تھا لام نون، لن تنالوا البر یعنی ہرگز نہیں ہو سکتا یہ کام، ایک ہے انکار کے نہیں ہو سکتا، ایک ہے ہرگز نہیں ہو سکتا، جس طرح جناب موسیٰ گئے کوہ طور پر اور جناب خداوند عالم سے کہا خدا یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجھے دیکھنا ہے، خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو بھی یہی کہا تھا لن ترانی یا موسیٰ، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو اے موسیٰ، ہرگز جو کام نہ ہو سکتا وہاں لام اور نون کا استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہے لن تنالوا البر، نہیں پہنچ پاؤ گے کبھی بھی نیکی تک، نہیں آ سکتے ابرار میں جب تک اس چیز کو راہ خدا میں نہ دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ عزیزوں میں اسی لیے بعض جگہوں میں بیان کرتا ہوں کہ اگر کبھی اپنا پرانا کپڑا کسی کو دے رہے ہوں مدد کے لیے ضرور دیجئے، آپ کے پرانے کپڑے سے کسی کا تن ڈھنک جاتا ہے، یقیناً اچھی چیز ہے، مگر کبھی اپنی ہمت کو بڑھائیے، ایک نیا کپڑا بھی راہ خدا میں دیجئے، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن کی آیت ہے، انسان کو فطرتاً پرانے کپڑے سے محبت نہیں ہوتی، اس سے تو چھٹکارا چاہ رہا ہوتا ہے، اسی لیے اسے نکال کے دیتا ہے، اگرچہ یہ بھی اچھی چیز ہے، پھر کہہ رہا ہوں لوگوں کا تن ڈھم جاتا ہے اس سے بھی، آپ کا پرانا کپڑا کسی کے کام آ جاتا ہے،
لیکن اتنی ہمت کریں نبی اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلیں، یہ سیرت فاطمہ زہرا نے سکھائی ہے، رسول فاطمہ زہرا شادی کے اگلے دن جب رسول اللہ ملنے کے لیے آئے، دیکھا بیٹی کے بدن پر وہی پرانا کپڑا، کہا میری بیٹی کل میں نے آپ کو نیا جوڑا دیا تھا، میں شادی ہوئی آپ کی نیا جوڑا دیا تھا میں نے بنا کر، اور آپ کا وہ نیا جوڑا نہیں ہے، پرانے جوڑے میں آپ نظر آ رہی ہیں، کہا بابا رات کو ایک سائلہ نے سوال کیا تھا، میں نے وہ جوڑا اس کو دے دیا، رسول اللہ نے کہا بیٹی پرانا جوڑا دے دیتی، رسول اللہ کے پاس جناب فاطمہ زہرا نے یہی آیت پڑھی، کہا بابا قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس چیز سے محبت کرتے ہو جب تک اسے راہ خدا میں نہیں دو گے نیکی تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ جناب خدیجہ کبرا نے عزیزوں جو کچھ دیا وہ اسی لیے دیا کہ جناب خدیجہ نے کہا مجھے ان چیزوں سے کبھی محبت تھی، اب جبکہ میں محمد کی محبت میں اسیر ہو چکی ہوں اب ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، جناب خدیجہ نے سب کچھ دیا مگر دیا کیسے، یہ توجہ کیجیے گا، باریک مکاتے ہیں، جناب خدیجہ نے انتہائی تواضع کے ساتھ اللہ کے رسول کو دیا، کبھی رسول اللہ کو جتایا نہیں، جب رسول اللہ سے شادی ہوئی تمام مال رسول اللہ کے حوالے کیا، الفاظ ہیں جناب خدیجہ کی، مال عطا کرنے کے بعد یعنی غلام کنیز سب کچھ رسول اللہ کو ہبا کرنے کے بعد کہتی ہیں بیتک بیت حاصل بیتک بیتک یہ گھر آپ کا گھر ہے، وانا امتک میں اس گھر میں کنیز ہوں آپ کی، ایسا بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، ملیکۃ العرب جس کے پاس خود کنیزیں موجود ہوں رسول اللہ کی خدمت میں کس تواضع کے ساتھ آگے پیش کرتی ہے، کہتی ہاں سب بھائی تو یہ میرا گھر نہیں رہا محمد، ابھی آپ کا گھر ہو چکا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، وہ انا میں کون ہوں، نہیں کہہ رہی کہ میں اس گھر میں شہزادی کی طرح رہوں گی، نہیں انا امتک میں آپ کی کنیز ہوں، جیسے ہی کنیز ہیں مجھے بھی کنیز سمجھ لیجیے گا، ارے تو یہی خادم خدیجہ الکبرا ہیں، جب ایسی ماں ہوگی تو اس کی بیٹی فاطمہ، جب یہ روحیہ ہوگا کسی کے اندر تو خدا پھر اس کو فاطمہ دے گا، اس کا حق ہے کہ خدا اسے فاطمہ دے، جس نے اپنا مال کثیر خدا کی راہ میں دے دیا، محسن قراتی کہتے ہیں مال کثیر دیا جناب خدیجہ نے راہ خدا کے اندر، خدا نے بھی کہا ہے خدیجہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نے میرے محمد کی خاطر اپنا تمام مال دے دیا، میں بھی اپنی خلقت میں وہ تجھے دوں گا جو خلقت میں سب سے بہتر ہے، میں تجھے فاطمہ دوں گا، میں تجھے کوثر دوں گا، ان اعطینا کل کوثر، فقط رسول اللہ کے لیے نہیں ہے جناب خدیجہ کے لیے بھی، اے خدیجہ تم نے مالک کثیر دیا کوثر کی مالک بنا دوں گا، کیسی مالکہ ہے جناب خدیجہ کوثر کی، عزیز کوثر کیا ہے، فخر رازی کہتے ہیں کوثر سے مراد فاطمہ زہرا کی اولاد ہے، کوثر کثرت کو نہیں کہتے، کوثر بابرکت کثرت کو کہتے ہیں، فخر رازی بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، کہتے ہیں فاطمہ زہرا کی اولاد کی برکت ہے کہ ان کی اولاد میں آپ جس پر نگاہ ڈالیں گے ان میں کوئی شہید نظر آئے گا، کوئی زین العابدین نظر آئے گا، کوئی باقر نظر آئے گا، کوئی صادق نظر آئے گا، یعنی جتنی خصوصیات انسانوں میں ہو سکتی ہیں تمام فاطمہ زہرا کی اولاد میں، خداوند عالم نے خدیجہ کو کثیر دینے پر کوثر عطا کی، عزیز یہ خزانہ خدیجہ کی عظمت ہے، دکان بہت سارے لیکن ظاہر وقت ختم ہو چکا، یہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو سہارا دیا، وہ اللہ کا رسول جو پیغام پہنچانے کے لیے آیا، خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے رسول کو سہارا دیا۔ اسی لیے جب رسول اللہ کی زندگی میں جناب خدیجہ کی وفات ہوئی اور جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، اس سال کو اللہ کے رسول نے عام الحزن قرار دے دیا۔ پورا سال، ایک دو دن نہیں، عام الحزن، عام کا مطلب سال ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ اتنی بڑی شخصیات ہاتھ سے چلی گئی ہیں کہ ایک دن غم کا نہیں ہے، پورا سال غم کا ہے۔ یہ پورا سال غم میں بیٹھوں گا، یہ پورا سال میں ان کی یاد میں رہوں گا۔ رسول اللہ نے پورا سال غم میں گزارا، جناب خدیجہ کے جانے پر، جناب ابو طالب کے ذریعے سے جانے پر۔ حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ نے اذیتیں برداشت کری، ملکۃ العرب ہونے کے باوجود، شہانہ زندگی گزارنے کے باوجود، اقتصادی محاصرہ جب تھا شیب ابی طالب، وہاں زندگی گزاری۔ لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا کہ جب اسلام کی بات ہوتی ہے سب کچھ قربان کرنا چاہیے۔ اس درس کو فاطمہ زہرا نے جناب خدیجہ سے لیا، اور فاطمہ زہرا نے اپنی اولاد کی بھی تربیت ایسی ہی کی کہ جب قربانی کا مرحلہ آئے، جب اسلام کے اوپر بات آئے تو سب کچھ قربان کرو۔ یہ جو کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں، یہ شاید جناب خدیجہ سے چلا ہوا سلسلہ۔ خدیجہ نے اپنے زمانے میں سب کچھ قربان کر کے بتایا کہ دیکھو جب اسلام کے اوپر آنچ آئے، جب اسلام کی حفاظت کی بات ہو، سب قربان کر دینا، مال کی حیثیت نہیں ہے، جان قربان کر دینا۔ خدیجہ شیخ ابی طالب میں ساتھ رہی رسول اللہ کے، وہاں سے یہ پیغام فاطمہ زہرا نے لیا ہے۔ فاطمہ زہرا نے کہا کہ جب مکتب پر آنچ آ جائے تو اب وہی فاطمہ جس نے اپنے بابا کو پیغام دیا تھا، جب پوچھا گیا تھا اس خاتون کے لیے سب سے بہتر عمل کیا ہے، جناب فاطمہ زہرا نے کہا تھا خاتون کے لیے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے، وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، یعنی گھر سے باہر کم سے کم نکلے۔ لیکن جب مکتب پر بات آئی، جب ولایت پر بات آئی، جب امامت پر بات آئی، اب فاطمہ زہرا نے کہا کہ اب نکلنے کا وقت ہے۔ اب کس حالت میں فاطمہ زہرا باہر نکلی علی مرتضیٰ کا دفاع کرنے کے لیے؟ عزیزوں، فاطمہ زہرا کا پہلو شکستہ تھا۔ عزیز، سننے میں آسان ہے، بخدا سننے میں آسان ہے، شکستہ پہلو، پسلیوں کا ٹوٹ جانا، اگر کوئی میڈیکل کی فیلڈ سے ہوگا وہ اس درد کو سمجھ پائے گا۔ پسلی کا ٹوٹنا، پسلی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا، کسی اور جگہ کی ہڈی ٹوٹ جائے اسے باندھا جا سکتا ہے، درد کی کیفیت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پسلی جب ٹوٹتی ہے باریک جھلی سے جڑی ہوتی ہے، پسلی بہت باریک باریک ہوتی ہے، جب پسلی ٹوٹتی ہے یہ جھلی ہڈی کے درمیان میں آتی ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہوئے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے فاطمہ زہرا اٹھتے ہوئے پہلو پہ ہاتھ رکھتی تھی، بیٹھتے ہوئے پہلو پہ ہاتھ رکھتی تھی۔ فاطمہ زہرا کو مسکراتے نہیں دیکھا کسی نے بعد رسول، شاید ایک وجہ یہ ہو فاطمہ مسکرائے کہتے جس کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہو فاطمہ زہرا، لیکن فاطمہ نے پیغام دیا کہ دیکھو ولایت کی بات آ گئی، امامت کی بات آ گئی، مکتب کی بات آ گئی، شکستہ پہلو کے ساتھ باہر جانا پڑے گا، میں جاؤں گی۔ اسی پیغام کو لے کے حسین کربلا میں آ گئے، دین کے اوپر آنچ آ گئی، دین پر بات آ گئی، اب میں علی اصغر کو بھی لے کر آؤں گا، علی اکبر کو بھی لے کر آؤں گا، قاسم کو بھی لے کر آؤں گا، اون محمد کو بھی لے کر آؤں گا، فقط ان کو نہیں لے کر آؤں گا، اپنے ساتھ ایک بچی کو بھی لے کر آؤں گا۔ عزیزوں، میں چونکہ جناب خدیجہ کے مسائل تھے، میں نے چاہا جناب خدیجہ کی اولاد پر اس مسئلے سے ختم کروں۔ سکینہ بھی تو آئی ہے نا کربلا کے اندر، قربانیاں سب نے دی ہیں، سکینہ نے بھی قربانیاں کم نہیں دی ہیں۔ عزیزوں، اگر پیر علی اصغر نے کھایا ہے تو تازیانہ سکینہ نے بھی کھایا ہے، اگر علی اکبر کے جگر پر نیزہ لگا ہے تو تماچا سکینہ نے بھی کھایا ہے۔ ہاں، سکینہ بھی آئی ہے، سکینہ خدیجہ کی یادگار ہے، دین اسلام پر وقت آ گیا ہے، اب بابا کی نصرت کرنی ہے۔ ارے میری دادی نے مدد کی تھی، رسول اللہ کی مدد کی تھی، میں اپنے بابا کی مدد کروں گی۔ کیسے جناب سکینہ نے آ کر مدد کی ہے کربلا کے اندر۔ عزیز و امام حسین کے بعد ایک شعر آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، ایک فارسی شاعر نے بیان کیا، امام حسین علیہ السلام کی نسبت کہتا ہے، امام حسین کہتے ہیں کہ میں علی اکبر کو لے کر آیا ہوں، میں اصغر کو لے کر آیا ہوں، لیکن ساتھ میں سکینہ کو لایا ہوں، لیکن ان تمام لوگوں کو لانے کی وجہ کیا بیان کرتا ہے شاعر، کہتا ہے کہ علی اکبر کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں قیامت تک اللہ اکبر کی صدا گونجتی رہے، اسی لیے اللہ اکبر کی صدا کو گونجنے کے لیے میں اکبر کو لے کر آ گیا ہوں۔ اور میں، اے نبی اکرم، آپ نے اپنے ہاتھوں پر علی مرتضیٰ کو غدیر میں اٹھایا تھا، میں اسی مناسبت سے ہاتھوں کو اٹھانے کے لیے لایا ہوں، مگر میں اصغر کو اٹھانے کے لیے لایا ہوں۔ آخری شعر بڑا عجیب شعر ہے، کہتے پرائے ان کے ہمدردی کو نہ حسن ماں درم زہرا. حسین کہتے ہیں میں اپنی ماں کے درد کو سمجھنا چاہتا ہوں, میری ماں کے ساتھ کیا ہوا, برائے ان کے ہمدردی کو لمبا ماں درم زہرا, برائے خوردن سینی سے سال دختر آوردم, تماشے کھانے کے لیے اپنی 3 سالہ بچی کو لے کر آیا ہوں, ارے میری ماں کے ہاتھ پر بتا دیا میں نے کرتا. قرآن کریم کی تلاوت, اس پر عمل کرنے, اس میں غور کرنے کی توفیق عنایت فرما, تمام مراجعین کو صحت سلامتی پوری عمل عنایت فرما, بیمار کو شفا عنایت فرما, پالنے والے تجھے رحمت کے واسطے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اپنے مولا کی خدمت کا شرف عنایت فرما. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے, ایسے جانے محترم کی فہرست روزانہ بڑھتی جا رہی ہے, نام کافی زیادہ ہوتے ہیں, منتظمین سے آپ سب کے حضور میں گزارش ہے اگر انسان ناموں کے لیے یہ بھی کرے کہ اس پرچے پر جس جس کا نام لکھا ہوا ہے ان تمام مرحومین کو ارسال کیا جائے, تو خدا بند عالم وہ ہے جو علیم بذات صدور ہے, جو دلوں کے اندر موجود چیزوں کو جانتا ہے. تو اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ اس پرچے میں جس جس کا نام لکھا ہوا ہے, تو خدا بند عالم اس مرحوم کو اس کا ارسال کر دے گا. لیکن بہرحال مومنین کے اطمینان کی خاطر منتظمین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نام لیے جائیں, چونکہ مومن اس سے مطمئن ہوتے ہیں. میں مومنوں سے گزارش کروں گا تھوڑا سا اس چیز کی طرف توجہ کیجیے, چونکہ فہرست پڑھتی جائے گی, کسی کے لیے بھی تھوڑا سا نام کو لینا مشکل ہو جاتا ہے.